الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ رمضان کی آمد آمد ہے اور چند دن ہی رہ گئے ہیں، پھر رمضان آیا چاہتا ہے، اور رمضان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاص بات یہ فرمائی کہ رمضان کے روزوں سے متعلق تمام احکامات کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا، ورنہ نماز کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آتا ہے لیکن نماز کی فضیت کا ذکر ایک صورت میں ہے، اس کے اوقات کا ذکر دوسری صورت میں ہے، اس کی حکمتیں کسی اور جگہ بیان فرمائیں۔ اسی طرح حج کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے، سورہ حج میں بھی آتا ہے، پھر حج کی فضیت سورہ آل عمران میں ذکر فرمائی، لیکن رمضان کے روزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں 6 آیات کے اندر تمام احکامات بیان فرما دیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان شروع ہوا ہی چاہتا ہے تو ہم خود جو ہے تسلی سے اور ذرا تفصیل سے ان آیات کا مطالعہ کر لیں۔ محض 6 آیات ہیں اور رکوع نمبر 23 ہے۔ تو اس رکوع کی پہلی آیت جو کہ آیت نمبر 183 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اس کی حکمت کا بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا روزہ رکھنا۔ اب صیام صوم کی جمع بھی ہے اور مصدر بھی ہے، تو روزہ رکھنا بھی یا روزے دونوں ترجمہ جائز ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لائے ہو تو تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا، اور یہ روزوں کا جو فقہی حکم یہ ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ روزہ رکھا جائے، اور روزوں میں اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں رک جانا، ایبسٹیننس، یعنی کھانا کھانے سے رک جانا، پانی پینے سے رک جانا، اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ اور اس کا ڈیوریشن ہے فجر سے لے کر مغرب تک رمضان کے تمام دنوں میں، تو یہ ہم سے تقاضا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو صوم کا لفظ ہے یہ عربوں میں تھا، عربوں میں دیگر عبادات بھی تھیں، جیسے کہ نماز کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا، قرآن کہتا ہے کہ ان کی نماز جو ہے وہ سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا ہی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ حج بھی کرتے تھے، مشرکین بھی آتے تھے حج کے لیے، لیکن صوم کی عبادت سے وہ واقف نہیں تھے، اور یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کو سدھانے کے لیے۔ ویسے تو صحرا کا جہاز اونٹ کہلاتا ہے، لیکن اونٹ اتنا پھرتیلا نہیں ہے، اگرچہ وہ کئی کئی دن بغیر کھائے پیے سروائیو کرتا ہے اور بڑا جو ہے کافی بھاری بوجھ اٹھا کر جو ہے میلوں چل سکتا ہے، لیکن تیز رفتاری نہیں ہے۔ اور عربوں میں خانہ جنگی بہت تھی، آئے دن کی جنگیں ہوتی تھیں، تو یہاں کے اس میں انہیں ایک تیز رفتار سواری چاہیے جو کہ گھوڑے تھے، لیکن گھوڑے بڑے نازک اندام ہوتے ہیں، بہت زیادہ موسم کی شدت برداشت نہیں کر پاتے، بہت زیادہ بھوک پیاس برداشت نہیں کر پاتے۔ تو عرب یہ کرتے تھے کہ جب انتہائی تیز گرمی ہوتی تھی اور سخت تیز گرم ہوا کے جھونکے چل رہے ہوتے تھے، تو جو ہے گھوڑے کو بھوکا پیاسا اس تیز لو میں کھڑا کر دیتے تھے، خود تو اپنے آپ کو ایک چادر میں لپیٹ لیتے تھے، اور گھوڑوں کو اس موسم کی سختی جھیلنے کے لیے جو ہے وہ تیز گرم ہوا میں کھڑا کر دیتے تھے بھوکا پیاسا، کئی گھنٹوں یہ عمل کرتے تھے، اور اس عمل کو وہ سوم کا نام دیتے تھے۔ یہ ایک طرح کی تربیت تھی تاکہ گھوڑے جو ہے وہ سخت موسم کے عادی ہو جائیں، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لائق ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس وکیبلری کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیے۔ گویا اس میں ایک بات یہ انفر ہے کہ جس طرح تم اپنے گھوڑوں کو سداتے ہو تو خود بھی اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت کے لیے تربیت دو۔ تو یہ ایک تربیت کا نظام ہے پورا، کہ ہم بھی صوم رکھیں، روزے رکھیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا عازی بنائیں، اپنے رب کی اطاعت کا اپنے آپ کو خوگر بنائیں۔ تو اس کے لیے پورا نظام دیا گیا، اور ایک ترغیب دلائی گئی، کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جس طرح یہ روزے فرض کیے گئے تھے ان امتوں پر جو تم سے پہلے گزری ہیں۔ اس میں ترغیب یہ ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو جن پر روزوں کی عبادت فرض کی گئی، بلکہ تم سے پہلے امتیں بھی روزے رکھتی رہی ہیں، بنی اسرائیل بھی روزے رکھتے تھے، اور علماء کی ایک رائے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے روزوں کی عبادت چلی آ رہی ہے، تو کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ اور اس کی غرض و غایت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ روزوں کی اصل حکمت کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی ایک احساس کا نام ہے، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا تقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تین دفعہ آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی یہ دل کے احساس کا نام ہے۔ وہ احساس یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آدمی ہر وقت اس لحاظ سے زندگی گزارے گویا کہ وہ اللہ کی نظروں میں، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے ایک ایک عمل کا جواب دے ہے اللہ کو۔ اور اس لیے جب یہ احساس ہوگا تو گناہوں سے بچے گا، اور یہ احساس ہوگا تو اپنی ذمہ داریاں پوری ادا کرے گا، اور یہ تقوی کا احساس ہوگا تو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ایک موقع پر حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کو بیان کیا کہ ایسا راستہ ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں، تو آدمی اپنے لباس کو، اپنے جسم کو ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزرتا ہے، یہی تقوی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس، ٹو ہیو ریگارڈس فار اللہ، اللہ کا پاس کرنا، اللہ کا لحاظ کرنا، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہے، تنگی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، لیکن ہر حال میں یہ خیال رہے کہ میں کچھ ایسا نہ کر جاؤں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور یہ جو روزے ہیں، اس احساس کو ہمارے اندر پیدا کرنے کا ایک پورا، ایک آپ کہیں پورا ون سیمسٹر آور کا ایک شیڈیول ہے جو اللہ نے دے دیا، یعنی اگر 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا روزہ ہو تو تقریباً 400 گھنٹے سے اوپر بنتا ہے، تو 450-450 گھنٹے، اور مستقل ایک مشق کرنی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا انسان قریب نہیں ہوتا، چاہیں تو کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، کسی کو پتا نہیں چلے گا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں نے ایسا کیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ احساس اتنا گاڑا ہوتا ہے کہ تنہائی میں بھی آدمی خیال رکھتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضانوں میں تو ہم حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، کھانا کھانا حلال ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو ہم دن میں کھانا نہیں کھاتے، پانی پینا حلال ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو روزوں میں ہم پانی نہیں پیتے، اسی طرح بیوی سے تعلق قائم کرنا حلال ہے لیکن رمضان کے دنوں میں اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی تو اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ رمضان کے بعد جو 11 مہینے آ رہے ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھیں، حرام چیزوں سے دور رہیں، بچے رہیں، اور اس کی ایک پوری ٹریننگ ہے جو رمضان کے یہ 30 دن ہمیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھرپور جو ہے یہ تقوی کی تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں ابتدائی احکام ہے روزے سے متعلق، فرمایا ایام معدودات، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے الفاظ محذوف ہیں، سومو کے روزہ رکھو، گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سال کے 6 مہینے کہہ دیتا روزے رکھو، لیکن اللہ نے کتنی رعایت فرمائی، صرف جو ہے 1 مہینہ کہا کہ روزے رکھ لو، تو چند دن ہی تو ہیں۔ البتہ معدودات کا اطلاق جو ہے 3 سے 9 پر ہوتا ہے، اس لیے مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ یہ ابتدا میں ایام 20 اور عاشورہ کے روزوں سے متعلق یہ حکم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو 13 برس آپ مکہ میں رہے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے. تو وہ مدینہ میں جب آپ پہنچے تو روزوں کا ابتدائی حکم دیا گیا، اور آپ کہیں کہ ربیع الاول سے لے کر شعبان تک جو ہے وہ یہ ابتدائی حکم ہے جس کا اس آیت میں ذکر آ رہا ہے. اس میں اجازت تھی کہ چاہے تو روزہ رکھو اور چاہے تو ایک فدیہ دے دو روزے کے بدلے، لیکن پھر شعبان کے بعد جب رمضان شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے اور یہ جو ابتدائی رعایت تھی اسے منسوخ فرما دیا. چنانچہ میں پوری آیت پڑھتا ہوں، تو فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر دو رعایتیں اللہ نے دے دیں کہ تم میں سے جو کوئی ہو سفر میں یا پھر جو ہے وہ بیمار ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو، تو فعدت من ایام اخر، تو چاہیے کہ تعداد پوری کر لو دوسرے دنوں میں. تو یہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سختی بھی کر سکتے تھے کہ روزے سے یعنی بیمار ہو یا سفر پر ہو پھر بھی روزہ رکھو، لیکن اللہ نے رعایت دے دی کہ اگر کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو پھر روزے چھوٹ جائیں 2-3 دنوں کے، تو وہ پھر تعداد جو ہے بعد میں عید کے بعد دوسرے دنوں میں پورا کر لو. وَعَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے. ابتدا میں رعایت تھی کہ بھئی چاہو تو روزہ اگر نہیں رکھ رہے تو ایک مسکین کو 2 وقت کھانا جو ہے وہ کھلا دیا جائے، جسے ہم صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں. اب یہ بھی رمضانوں میں کرنے کے کاموں میں سے ایک ہے کہ صدقہ فطر اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے ادا کیا جائے، چاہے کوئی بچہ بھی نومولود ہی پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی، جتنے بھی افراد ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر لازم کیا ہے اور اس سے جو روزوں کی کوتاہیاں ہیں اس کا مداوع ہو جاتا ہے، اور غریب کو روٹی میسر آ جاتی ہے وہ بھی عید منا لیتا ہے. تو ہمیں خوشی خوشی یہ جو ہے فدیہ ادا کر دینا چاہیے، یعنی صدقۃ الفطر، اور اس کی کم سے کم نسبت تو 2 سعا ہے، یعنی 225 جو ہے 225 گندم یا اس کی برابر مالیت، اور اس کی اور بھی آپ کہیں کہ اس کے اوزان ہیں جس میں کشمش بھی ہے کھجور بھی ہے، تو اپنے لحاظ سے مالی حیثیت دیکھ کر جو ہے یہ فدیہ نکال دینا چاہیے. تو ابتدا میں یہ رعایت تھی کہ چاہے تو روزہ رکھو اور چاہے تو فدیہ دے دو، لیکن یہ رعایت بعد میں ختم کر دی گئی اور یہ حکم دے دیا اللہ نے کہ اب جو کوئی جو ہے رمضان کے روزے پائے وہ روزہ رکھے. البتہ یہ جو رعایت ہے یہ اب علماء کہتے ہیں کہ 2 افراد کے لیے ابھی بھی موجود ہے. ایک شیخ فانی، بہت عمر رسیدہ آدمی ہو گیا، 70-80 سال عمر ہو گئی، اور یوں تو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن بڑی نقاہت ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، تو اسے بھی اجازت ہے کہ روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کر دے، یعنی ایک صدقۃ الفطر. اسی طرح دائمی مریض، ایسا مریض جسے اب صحت کی کوئی امید نہ رہی ہو، جیسے رینل فیلئر کے مریض ہوتے ہیں، کینسر کے 4th درجے کے مریض ہوتے ہیں، یا ہارٹ کے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ اب کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا ان کا، تو انہیں بھی رعایت ہے کہ بجائے بہت زیادہ تکلیف اٹھا کر روزہ رکھنے کے وہ جو ہے روزے کے بدلے فدیہ دے دیں ہر روزے کے بدلے. فرمایا وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے. تو آدمی جو ہے بلا یعنی شروع میں اجازت تھی چاہے تو نہ رکھو، لیکن کہا کہ اگر روزہ رکھو تو کہیں بہتر ہے. اس سے پہلے الفاظ ہیں فمن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی خوشی کرے کوئی بھلائی، یعنی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، تو فرمایا فہوا خیر اللہ، تو یہ گویا اسی کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو کہیں بہتر ہے تمہارے لیے. جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو شخص رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دے، اب وہ چاہے پوری زندگی نفل روزے رکھتا رہے تو اسے ایک روزے کے برابر اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. تو یہ رمضان کے روزے یہ بہت قیمتی روزے ہیں، ان کا بڑا اجر و ثواب ہے. معمولی وجوہات کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. واقعی آدمی بیمار ہو، اتنا بیمار ہے کہ نوکری پر نہیں جا سکتا، اسکول کالج نہیں جا سکتا، تو ٹھیک ہے روزہ بھی اللہ نے اجازت دی ہے تو چھوڑ دے. اسی طرح سفر جو ہے واقعی شرعی سفر ہے اور پرصحبت سفر ہے تو پھر روزہ چھوڑ دے، لیکن معمولی سفر میں یا 2 چھینکیں آئیں تو روزہ چھوڑ دیا یہ مناسب نہیں ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے. اور جو رمضان کا اجر و ثواب ہے، اس کے روزوں کا اجر و ثواب ہے، ساری زندگی کے نفل روزے بھی ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے بڑی کوشش کر کے اور جو ہے وہ کوشش کرنا چاہیے کوئی بھی ہمارا روزہ ضائع نہ ہو. فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ بات جانو تو گویا روزے ضرور رکھو۔ آگے پھر رمضان کی عظمت بیان ہو رہی ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ پروگرام دیا ہے جو مومن کے دل میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، روزوں کی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سال کے شروع میں رکھ دیتے، بے اسلامی سال کا آغازی روزے رکھ کر ہوتا اور محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ روزے فرض قرار دے دیتے، یا پھر سال کے درمیان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چھٹے یا ساتویں مہینے روزے فرض کر دیتے، یا پھر سال کے بالکل آخر میں ذوالحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ روزے فرض کر دیتے۔ لیکن رمضان تو سال کا نواں مہینہ ہے، تو نہ بالکل شروع میں ہے، نہ بالکل آخر میں ہے، نہ درمیان میں، بلکہ نواں مہینہ ہے بارہ میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان میں روزے کیوں فرض کیے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے، اور اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی، اس میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت، شرف، منزلت، میجسٹی کے تمام فیصلے اپنی کتاب کے ساتھ منسوب فرما دیے۔ تو جس رات قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، ایک ہی رات میں یہ کام ہو گیا، وہ رات تمام راتوں کی سردار ہے، اسے کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینوں سے بڑھ گیا۔ اسی طرح پھر جس مہینے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ پھر جس فرشتے کو قرآن کی وحی دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ اور جن نبی پر قرآن نازل کیا گیا وہ نبی تمام انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس خطہ زمین پر قرآن نازل ہوا، مکہ مدینہ اس کے اطراف کا علاقہ، یہ پورے روئے عرضی پر سب سے مقدس مقام ہے، اس سے زیادہ مقدس کوئی چپہ زمین نہیں ہو سکتا، یعنی حجاز کی سرزمین، اور اسے یہ تقدس کیوں ملا ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ پھر جن لوگوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اپنی زندگی میں قرآن کو اپنایا، وہ لوگ جو ہے وہ انبیاء کے بعد سب سے عظیم انسان کہلائے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم و راضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی صحابہ کرام۔ انہیں یہ مقام کیسے ملا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ کر اور اسے اس پر عمل کر کے۔ پھر یہ سلسلہ ابھی بھی نہیں رکا، آج بھی مسلمانوں میں سے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے مسلمانوں تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ تو آج بھی فضیلت کے، شرف کے معاملات اللہ نے قرآن سے وابستہ کیے ہیں۔ اور پھر انسان تو رہنے دیں، بے جان چیزیں بھی جو قرآن سے منسوب ہو جاتی ہیں، اب کاغذ پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن جس کاغذ پر قرآن لکھا جاتا ہے تو قرآن کی وجہ سے اس کاغذ کی بھی عظمت ہوتی ہے، وہ قرآن جو ہے کیونکہ اس پر لکھا گیا ہے اس کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ لکڑی سے بہت کچھ بن جاتا ہے، لیکن جس لکڑی سے رحل بنے، جس پر قرآن رکھ کر پڑھا جاتا ہے، اس رحل کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ تو یہ نوٹ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت کے، شرف کے، میجسٹی کے تمام فیصلے اپنی کتاب کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ ہم بھی اگر عزت چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن پڑھنے کا ہمارا معمول ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے۔ صحابہ کے نزدیک تو اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے قیمتی ترین دولت اگر تھی تو قرآن کی دولت، ان کے شب و روز قرآن کے ساتھ جو ہے وہ گزرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شوق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کہتے ہیں گائیڈنس، رہنمائی، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی رہنمائی ہے جو قرآن دیتا ہے۔ وبینات من الہدا، اور اس میں ہدایت کے بڑے بڑے روشن دلائل ہیں۔ والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فرق کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن اصل میں ہدایت کا منبع ہے، سر چشمہ، اس کی اصل سورس ہے۔ اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اصل نعمت نعمت ہدایت، سب سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے، گائیڈنس۔ ہم ہر ہر لمحے اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا شروع کی، جیسے جیسے انسانیت جو ہے اپنے عروج پر پہنچتی رہی، انسانی معاشرے اپنے استحکام کو پہنچتے رہے، اللہ تعالیٰ ہدایات بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ہدایت کی تکمیل فرمائی. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اس کا اعلان کیا گیا, الیوم اکملت لکم دینکم, فرمایا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا, اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں, اس کا ایک جو ہے وہ معنی یہ نکلتا ہے کہ آپ پر ہدایت کی تکمیل ہو گئی, آپ پر اللہ جو ہدایت انسانوں کو دینا چاہتے تھے وہ مکمل ہو گئی. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے, اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ نے محفوظ بھی کر دی, اب کسی اور نبی اور کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہدایت سب سے بڑی دولت ہے, اور یہ بھی وہ فرماتے تھے کہ ہدایت ہے تو ساری نعمتیں نعمتیں ہیں, اگر ہدایت نہیں ہے تو بڑی بڑی نعمتیں زحمتیں بن جائیں گی. اس کی مثال ہے کہ اگر بادشاہت ہو ہدایت نہ ہو تو آدمی نمرود بن جاتا ہے, فرعون بن جاتا ہے. اسی طرح اگر مال و دولت ہو لیکن ہدایت نہ ہو تو قارون والا حال ہوتا ہے, شداد والا حال ہوتا ہے. اور بڑے طاقتور جسم ہو اور صحت اور تندرستی ہو لیکن ہدایت نہ ہو تو قوم عاد والا حال ہوتا ہے. وہ کہتے تھے من اشد و منا قوا, کون ہے ہم سے بڑھ کر طاقت کے اعتبار سے, لیکن ہدایت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا نافرمانوں. اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی ہو, ایسی ٹیکنالوجی کے پہاڑوں کو تلاش کے محلات بناتے ہو لیکن ہدایت نہ ہو تو قوم ثمود والا حال ہوتا ہے. اس لیے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو ہدایت ہے, ہدایت ہوتی ہے تو باقی ساری نعمتیں بن جاتی ہیں. پھر آدمی اختیار کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے, مال کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے, اولاد کا بھی صحیح تربیت کرتا ہے, اور بھی ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی خیر جمع کر لیتا ہے. لیکن ہدایت نہ ہو تو ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا, اپنے لیے دنیا اور آخرت کی ناکامی جو ہے وہ بنا لے گا. تو اس لیے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے, اس کا منبع سر چشمہ اس کی سورس وہ قرآن حکیم ہے. فمن شاہدہ من کو مشہرہ فلیسم, اب جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے. اس ٹکڑے سے رمضان کے روزے رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا. جو بھی بالغ عاقل اور مسلمان ہیں, مرد ہوں خواتین ہوں, ان پر رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے کہ وہ رمضان جب آئے گا زندگی میں تو ان پر اس میں روزے رکھنے ہوں گے. البتہ اللہ نے رعایت برقرار رکھی. ومن کانا مریضا نہ وہ اعلیٰ سفر, لیکن جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو, تو بیمار میں وہ خواتین بھی آ جاتی ہیں جو حاملہ ہوں یا مرضیہ ہوں, چھوٹا بچہ ہو, شیر خوار اسے دودھ پلاتی ہوں, ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ بچے کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہو رہا ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہیں. اسی طرح شرعی سفر ہو یعنی 48 میل, تو وہ تقریباً 77.25 کلومیٹر بنتا ہے, اور آج کل تو سفر آسان ہو گیا, لیکن پھر بھی اگر آدمی واقعی شرعی سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی رعایتیں, یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے, تمہیں چاہیے کہ اسے قبول کرو. تو اللہ نے آسانی دی ہے, تو اگر واقعی آدمی بیمار ہے واقعی سفر میں ہے تو پھر روزہ چھوڑ دے اور پھر بعد میں عید کے بعد جو ہے اس کی جو ہے وہ قضا کر لے. تو فرمایا ومن کا نہ مریضا نہ وہ اعلیٰ سفر, اور جو کوئی تم میں سے ہو بیمار یا پھر حالت سفر میں ہو, فعدتم من ایام اخر, تو پھر چاہیے کہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر, وہ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی, ولا یرید بکم العسر, اور وہ نہیں چاہتا تم پر مشکل. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان احکامات دیے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے 6 مہینے روزے رکھو, تو اللہ نے 1 مہینے کے روزے کر دیے. پھر اللہ چاہتا تو کوئی رعایت نہیں دیتا, بیمار ہو سفر پر ہو جس حالت میں بھی ہو روزہ رکھو, لیکن اللہ تعالیٰ نے رعایت دی آسانی کی کہ بھئی جب ایسی مشکلات ہوں تو روزہ چھوڑ دو, پھر بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لو. لیکن حکم کیا ہے, ولی تک ملو لدہ, اور اس لیے کہ تم پوری کرو گنتی. تو یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے پھر قضا بھی نہیں رکھے. تو رمضان کے روزے اگر سفر یا علالت کی وجہ سے چھٹ جائیں تو بعد میں ان کی قضا رکھ لینی چاہیے. اسی طرح خواتین کے جو مخصوص ایام آتے ہیں ماہانہ, تو اس میں روزہ چھوڑ دیں وہ, اب لیکن بعد میں اس کی قضا رکھنی ہوتی. نمازوں کی تو قضا نہیں ہوتی ان مخصوص ایام میں, جو نمازیں آتی ہیں خواتین کی ان کی قضا نہیں رکھنی ہوتی, لیکن روزہ جو ہے اس کی قضا رکھنی ہوتی ہے. اور یہ ایک اچھی عادت ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پچھلے جو قضا روزے ہیں ان کو پورا کر لیا جائے. ویسے تو یہ کہ عید کے فوراً بعد ہی کوشش کی جائے کہ شوالی میں یہ روزے رکھ لیے جائیں,
قضا روزوں کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے نفلی روزوں سے. بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ شوال کے روزے بڑے خوشی سے رکھتے ہیں اور قضا روزے نہیں رکھتے, تو قضا روزوں رکھنے کی زیادہ اہمیت ہے, اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے. تو وہ پہلے رکھے جائیں, اس کے بعد نفل روزے رکھے جائیں, اور کوشش کی جائے اگلے رمضان سے پہلے پہلے پچھلے رمضانوں کے روزے قضا ادا ہو جائیں. اس لیے فرمایا ولی تو کبر اللہ علامہ ہدا کم, اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت کی. تو یہاں سے تکبیرات عید بھی نکلتی ہیں کہ رمضان کے بعد ہم عید مناتے ہیں, اور تکبیرات ایک تو رستے میں بھی تکبیرات کہی جاتی ہیں, پھر عید کی نماز میں بھی زائد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ صرف اعلان کرنے سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ بڑا نہیں ہو جاتا. اللہ کی بڑائی تو اس وقت ہوگی جب ہم اپنے وجود پر اللہ کو بڑا کریں گے کہ ہمارے وجود پر ہماری مرضی نہیں چلے گی, اللہ کی مرضی چلے گی. اور جب معاشرے میں اللہ کو بڑا کریں گے کہ یہاں پر کسی باطل کی بات نہیں چلے گی, اللہ کی بات چلے گی, اور پوری دنیا میں اللہ کی بڑائی کا جو ہے وہ گن گائیں گے کہ سب سے بڑا اللہ ہے, اللہ کا حکم ہی سب سے اوپر ہوگا, تو پھر اصل میں اللہ بڑا ہوگا, ورنہ صرف کہنے سے. لیکن بہرحال یہاں پر یہ تکبیرات عید جو ہے وہ یہیں سے نکالا گیا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس معاملے پر کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ بھی رمضان کا حاصل ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کیا جائے. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے جو ہمیں رمضان کے مہینوں میں حاصل ہوئی, اور ہدایت کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہدایت کا اتمام کیا ہم پر, تو اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. پھر آگے آیت نمبر 186 میں حاصل صیام وہ بیان ہو رہا ہے, وہ ہے قرب الہی. جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہم روزے رکھتے ہیں, اللہ کے نافرمانی سے رکھتے ہیں, تو اللہ سے ایک خصوصی تعلق ہو جاتا ہے, اللہ سے قرب پیدا ہو جاتا ہے, اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں, فَإِنِّي قَرِيب, تو میں قریب ہی ہوں. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ قاف میں آتا ہے کہ لگے گردن سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے, تو ہم سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے, ہمارے دل میں کوئی خواہش اٹھتی بھی ہے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے, اور جو کچھ ہم پر بیت رہی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا سب پتہ ہے, اور اللہ ہم سے جو ہے گویا ہماری رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. تو فرمایا اجیبو دعوت الداعی اذا دعان, اور میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والی کی جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. تو دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی, اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں. اس کی تین صورتیں ہیں, اللہ کی مشیت میں ہوتا ہے جو دعا مانگی جاتی ہے وہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں, لیکن اگر وہ چیز اس کے لیے خیر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی بلا کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں. یا تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے بدلے میں جو ہے اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ دعا کرنے والا یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو آج مجھے اس کا اجر و ثواب جو ہے مل جاتا, ورنہ یہ کہ دعا کرنا بھی اللہ کی بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی توفیق ہے, بہت بڑا خیر کا معاملہ ہے. تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور یہ دعا کی عادت بنانی چاہیے. دعا پڑھنے سے اور رٹنے سے نہیں ہوتا, یہ تو دل سے ہوتا ہے, جو بھی ضرورتیں وہ اللہ سے مانگی جائیں. اس کے لیے مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ دو رکعت نفل پڑھی جائے اور پھر اللہ سے مانگا جائے, ورنہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر موقع پر اللہ سے ایک تعلق جوڑا جائے, اور یہ کہ اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھی جائیں, وہی جو عطا فرمانے والا ہے. تو فرمایا کہ جب بھی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس انہیں بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو رب کی پکار پر ہمیں بھی جواب دینا چاہیے نا. تو رب کی پکار کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا. یہ عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تم بچ سکو, دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ سکو. یعنی کوئی تو ہے جو ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے تو اللہ ہی سے مانگتا ہے, اسی سے اپنی دکھوں کو کی التجا کرتا ہے, اسی سے جو ہے مانگتا ہے. اور جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا وہ جگہ جگہ جھکنا پڑتا ہے اسے, وہ ہر ایک کی خوش آمد کرے گا, ہر ایک کے آگے جھکے گا. اسے ڈسیزن لینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ والدین کیا سوچیں گے, بیوی کیا کہے گی, اولاد کا کیا ہوگا, سسرالی کیا سوچیں گے, کولیگ کیا سوچیں گے. اور جو صرف اللہ کی رضا چاہ رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کام میں اللہ راضی یا نہیں، اس کا ڈیسیجن بہت آسان ہوتا ہے، اس کی زندگی سہولت والی ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ تو ہزاروں کے آگے جھکنے سے بچ جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ انہیں بھی چاہیے کہ میری پکار پر لبیک کہیں۔ تو اللہ کی پکار کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے۔ آگے پھر جو ہے آیت نمبر 187 یعنی اس رکوع کی پانچویں آیت، اور اس میں احکامات صیام جو ہے تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں۔ ابتدا میں یہود اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق بیان کیا گیا۔ ہم سے پہلے جو امت ہے بنی اسرائیل، اس پر بھی روزے رکھنا فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کے روزوں کا کچھ جو ہے وہ تفصیلات دیگر تھیں۔ مثلا یہ کہ رات کو سوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور رات میں سحری کی اجازت نہیں تھی یہود کو۔ اب وہ جیسے ہی سوئے روزہ شروع ہو گیا، اب رات میں نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہیں، اور اگلی رات تک انہیں روزہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو رات سے رات، جبکہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ آسانی کر دی کہ ہمیں جو ہے فجر سے روزہ شروع ہوتا ہے اور مغرب پر ختم ہو جاتا ہے، اور فجر تک جو ہے پوری رات ہم کھا پی سکتے ہیں اور بیویوں سے مباشرت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ تو اس کا ذکر آ رہا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ رفعتو الی نسائکم، یعنی اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کیا ہو تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کیا ہو۔ تو تعلق اور زن و شوہ اکثر قرآن میں بڑی جو ہے وہ مثال سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ لباس کی مثال بیان کی گئی ہے کہ یہ شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہے جیسے لباس اور جسم۔ تو آپ دیکھیں لباس جو ہے وہ ہمارے سطر کی حفاظت کرنے والا ہے، گرمی سردی سے بچانے والا ہے، پھر ہماری زینت، ہماری خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ سارے چیزیں جو آپ کو اس رشتے میں بھی ملتی ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کو بڑا اچھا لباس نظر آتا ہے ڈسپلے میں، وہ آپ خرید کر لے آتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے آستینیں تھوڑی لمبی ہیں، پیٹ سے تھوڑا تنگ ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ نہیں کہ جا کر لباس واپس کر دیں، کچھ تو آستینیں آپ کم کرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ اب کپڑا اگر ایکسٹرا نہیں ہے تو ظاہر ہے چوڑا تو نہیں ہو سکتا، تو اپنا پیٹ تو کم کر سکتا ہے آدمی، کچھ ذرا سا اپنا پیٹ کم کر لے تو لباس فٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ کچھ بیوی اپنے اندر تبدیلیاں لاتی ہے، کچھ شوہر لاتا ہے، اور دونوں اکوموڈیٹ کرتے ہیں اس رشتے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی زبردست مثال بیان کی لباس کی مثال شوہر اور بیوی کے لیے۔ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے۔ اصل میں اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کیونکہ ابھی کوئی واضح تفصیلی احکامات نہیں آئے تھے رات سے متعلق، چنانچہ خیال یہ تھا کہ شاید جیسے پچھلی امت پر ان کا روزہ رات سونے سے شروع ہو جاتا تھا تو ہمارا بھی ہو جاتا ہے، اور اس میں خیانت یہ ہو گئی کہ کبھی بیوی کے پاس چلے گئے، کبھی کچھ کھا پی لیا، پھر اندر خیال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہم سے گناہ تو نہیں ہو گیا، ہمارا یہ کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے تم جو ہے اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو۔ فتاب علیکم، پس اس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، تم پر نظر کرم فرمایا، وافا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا، فالآن باشروہن، پس اب تم مباشرت کرو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو کچھ لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے اس رشتے میں۔ تو ایک چیز اولاد بھی ہے، دوسرا سکون اور اطمینان بھی ہے، اور راحت بھی ہے جو اللہ نے اس رشتے میں جو ہے رکھ دی ہے۔ وکلو اشربو، اور دوسرا جو فرق ہے یہود اور ہماری روزوں میں، فرمایا اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت۔ تو ہمارے لیے پوری رات کھانا پینا اور بیویوں سے تعلق قائم کرنا اللہ نے حلال کر دیا مسلمانوں کے لیے، تو اللہ کی شان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سحری کرنا بھی عبادت ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تساہرو فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت۔ اب دیکھیں 14-15 گھنٹے کا روزہ ہے، تو آدمی نے اگر رات 10 بجے کے بعد کچھ نہیں کھایا تو مزید آپ 8 گھنٹے اور بڑھا لیں۔ تو یہ کہ اگر سحری آخر میں کی ہے تو پھر جو ہے وہ جو آپ کہیں کہ وقفہ جو ہے بغیر کھائے پیے کا وہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے کہ سحری ضرور کرو، خواہ چند کھجوریں ہوں، چند گھوٹ پانی کیوں نہ ہو۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں نیند زیادہ پیاری ہوتی ہے سحری سے، تو ہم کہتے ہیں بس اب مجھے اٹھانا نہیں، اب رات جو میں کھا کے سویا ہوں تو اب حالانکہ سحری میں اٹھنا اس کے ایک فائدہ یہ کہ سحری ہو جاتی ہے، ہم کھا پی رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ثواب دے رہے ہیں. پھر ہمارے روزوں میں اور یہودیوں کے روزوں میں سحری کا بڑا فرق ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرنے میں برکت ہوتی ہے. تو یہ سارے فائدے ہیں. پھر تیسرا یہ بھی کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے دوں. تو دینے والا خود پکار رہا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سحری میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان قیمتی اوقات میں اللہ سے مانگ سکیں. اہل علم جو ہے وہ بتاتے ہیں، ایک صاحب آئے کہ کاروبار میں بڑا گھاٹا چل رہا ہے، کچھ بتائیں اور کیا کروں، مشورہ دیں. تو وہ کیا مشورہ دیتے ہیں، تہجد پڑھو. ایک صاحب آ گئے کہ اولاد نہیں ہو رہی، بہت کوشش ہے کہ علاج کیا، اس کا کوئی جو ہے بتائیں کیا کروں. تو انہیں کیا بتایا جاتا ہے، تہجد پڑھو. اسی طرح مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی قانونی معاملات بڑے بگڑے ہوئے ہیں اور قانونی عدالتیں جھیل رہا ہوں اور کئی کیسز ہیں، اب کیا کروں، نکلنے کی راہ بتائیں. تو کیا کہا جاتا ہے، تہجد پڑھو. سارے مسائل کا حل ہے، کیونکہ مسائل حل کرنے والا خود پکار رہا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو بہت عمدہ وقت ہے، اور رمضانوں میں یہ بڑا موقع ہوتا ہے کہ سحری میں ہم اٹھے ہوتے ہیں، تو تہجد کا بھی جو ہے وہ اہتمام کریں اور اللہ سے مانگیں، اپنے سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں. یہاں کہا گیا اس وقت تک کھاتے پیتے رہو اور بیویوں سے تعلق رکھ سکتے ہو جب تک کہ سیاہ دھاری سفید دھاری سے علیحدہ نہ ہو جائے فجر کے وقت. یہ اصل میں صبح صادق کی علامت ہے کہ رات جاتی ہوئی نظر آتی ہے اور صبح آتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ایک طرف رات کا اینڈ ہوتا ہے جو سیاہ دھاری کی طرح نظر آتا ہے، اور دوسری طرف صبح کا آغاز ہوتا ہے جو سفید دھاری کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں مراد صبح صادق ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھارا تکیے کے نیچے رکھ لیا، اب بار بار رات کو اٹھ کر دیکھتے رہے کہ یہ علیحدہ ہوتا ہے نہیں. جب آپ کو پتا چلا تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا عدی تمہارا تکیہ تو اتنا بڑا ہو گیا کہ پورا آسمان و زمین اس میں آ گیا. تو بات یہ کہ اس سے مراد ہے صبح صادق. تو صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے. پھر دورانیہ آ رہا ہے روزے کا، ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک یعنی مغرب تک. اور جب مغرب ہو جائے تو پھر زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، روزہ افطار کرنا چاہیے. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت جب افطار کرتا ہے تو قوت بحال ہو جاتی ہے، وہ خوشی ملتی، اور دوسری خوشی اسے ملے گی جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اپنے روزوں کا اجر و ثواب دیکھے تک تو خوش ہو جائے گا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین افراد کی دعا رد نہیں فرماتا، ان میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے افطار کے وقت. تو بڑا قیمتی وقت ہے دعاؤں کے لیے. تو ہم نے اللہ کے حکم پر جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، اب اللہ کی طرف سے گویا جو ہے یہ خصوصی رحمت ہے، تو یہ مانگنے کا وقت ہے، اس میں مانگنا چاہیے. پھر دوسرا عادل حکمران ہے، اور تیسرا مظلوم ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے. ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور فرمایا کہ مباشرت نہ کرو بیویوں سے جبکہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں. تو گھروں میں تو جو ہے بیویوں سے مباشرت کی اجازت ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اجازت نہیں ہے. اعتکاف خصوصی عبادت ہے، مسنون اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، دس دن کے لیے آدمی مسجد میں آ جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ کیونکہ مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، پھر یہ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلہ بڑھا دیا جاتا ہے، پھر اللہ سے قربت کا اسے معاملہ ملتا ہے، پھر یہ کہ شب قدر جو ہے وہ معتکف کو تو مل ہی جاتی ہے وہ مسجد میں ہے، اور پھر یہ کہ وہ اللہ کا مہمان ہے. ہمارے گھر بھی کوئی آ جائے مہمان تو ہم اس کا اکرام کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور جو اللہ کا مہمان بنے تو اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اکرام کرتا ہے. تو بڑی عبادتوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، اور اس میں کرتے کیا تھے کہ جتنا قرآن اس سال تک نازل ہو چکا ہوتا تھا آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. اور جو آپ کی زندگی کا آخری سال ہے اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا اور قرآن کا 2 دفعہ دور کیا گیا. تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد میں بھی اعتکاف کا بھی اہتمام ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ دورہ ترجمہ قرآن بھی ہوتا ہے کہ راتوں کو قرآن کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کیا جائے. تو ہم اپنا جو ہے یہ مزاج بنائیں اور وقت نکالیں کہ ہم اس میں شریک ہوں. ساتھ ہی فرمائے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں، انہیں پار نہ کرو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے. لال لہم یتقون تاکہ وہ بچ سکیں, اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں, اللہ کے غضب سے بچ سکیں. پھر اس رکوع کی آخری آیت میں جو ہے وہ تقوی کی علامت بیان ہو رہی ہے. روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم میں تقوی پیدا ہو, اور تقوی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناجائز طریقے سے. تو آپ نے تجارت کی ہے جائز ہے, لیکن جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کسی اور کا مال حاصل کیا تو یہ ناجائز ہے. وَتَدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور نہ پہنچاؤ یہ مال جو حاکموں کے پاس. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, تاکہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا گناہ سے, ناحق طریقے سے. وَتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی علامت کیا ہے, عقل حلال. اگر کوئی دیکھیں, ہم سور نہیں کھاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ حرام ہے, ہم شراب نہیں پیتے یہ پتہ ہے حرام ہے, لیکن رشوت کھا لیتے ہیں, سود کھا لیتے ہیں, تو بھئی یہ بھی تو حرام ہے. کسی کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر مال ہتھیا لیتے ہیں, تو بھائی یہ بھی اسی طرح حرام ہے. تو یہ پیسہ ایک جیسا نہیں ہوتا, حلال کے ہزار روپے وہ حرام کے کروڑ روپے سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ حرام کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ کا غصہ ہے, بے برکتی ہے, اور حلال کے ساتھ اللہ کی رضا ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, رحمت ہے. تو کیسے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے تقوی کی علامت یہ ہے کہ حرام سے بچا جائے. اس حوالے سے حدیث ہے مسلم شریف کی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب, بے شک اللہ پاک ہے, لا یقبل الا طیبا, اور وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک مال کے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے مومنوں کو, بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, وہی جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا. فقال, پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الرسل, یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے, اے رسولوں کلو من الطیبات, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے, وَعَمَلُوا صَالِحًا, اور عمل کرو نیک. بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں تاکہ عمل کرو نیک. حلال سے ہی اچھے کاموں کی توفیق ملتی ہے, حرام کھانے والوں کو اچھے کاموں کی توفیق نہیں ملتی. وقال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 کا حصہ پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ذکر الرجل, پھر آپ نے ذکر کیا ایک شخص کا, یوتیل السفر, جس نے طویل سفر کیا تھا, اشاسا اغبر, وہ شدید پراگندہ تھا اور پورا غبار میں اٹا ہوا تھا, یمد یدیہ الی السماء, پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیا آسمان کی طرف, یا ربی, کہنے لگا اے میرے رب, اے میرے رب, اور دعا کرنے لگا اللہ سے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ومطعمہ حرام, اور اس کا کھانا حرام کا تھا, وَمَشْرَبُهُ حرام, اس کا پینا حرام کا تھا, وَمَلْبَسُهُ حرام, اس کا لباس حرام کا تھا, وَغُزِيَ بِالْحَرَام, اس کی پرورش ہی حرام پر ہوئی تھی. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ, تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوتی. تو آپ دیکھیں ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوئی, ورنہ اتنا طویل سفر کر کے آ رہا ہے, پراگندہ ہے, ہاتھ اٹھا کر اے میرے رب, اے میرے رب دعا کر رہا ہے, لیکن حرام سے پلے ہوئے جسم کی دعا بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ پاک ہے, وہ پاک قبول کرتا ہے. حلال پر اکتفا کرنا چاہیے, تھوڑا ہو لیکن حلال ہو, زیادہ کے چکر میں حرام میں جاتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت سب برباد کرتے ہیں. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ کہ دعا کریں سیز فائر جو ہے وہ پرماننٹ ہو جائے. فلسطینیوں نے بڑی قربانی دی ہے, اور جو ہے اب 19 جنوری سے جو ہے یہ سیز فائر ہوا ہے, اس میں بھی اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ سیز فائر کے بعد بھی یہ تقریباً مہینہ ہوا ہے مشکل سے, 92 افراد کو اس کے باوجود شہید کیا جا چکا ہے, روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, ابھی بھی 800 سے اوپر فلسطینی زخمی ہیں, 265 وائلیشنز ابھی تک ایک مہینے کے اندر جو ہے اسرائیل کر چکا ہے سیز فائر کی, اور ٹوٹل پرزنرز جو ریلیز کیے گئے ہیں فلسطینی وہ 1318 ہیں, اور ہاسٹیجز جو ریلیز ہوئے ہیں وہ 24 ہیں, اور ڈیڈ باڈیز اس کے علاوہ 40 ہیں جو دی گئی ہیں. 1.9 ملین آبادی, یعنی 90% جو فلسطین کی آبادی جو ہے وہ ڈسپلیسڈ ہوئی ہوئی ہے, ان کے پاس ٹھکانا نہیں ہے, رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور اسی طرح 36 ہاسپٹل سے سب کے سب تباہ ہو گئے یا اس کے پارٹلی تباہ ہو گئے. تو یہ سٹیٹسٹکس ہیں. اس وقت بڑی ضرورت ہے فلسطین مسلمانوں کو ہماری مدد کی, تو کوشش کریں جو ذرائع اویلیبل ہیں تو ان سے ان کی مدد کی جائے, اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کا صلہ عطا فرمائے اور یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے ہمیں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے. پھر پاکستان آئے دن جو ہے وہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے الجھتے رہیں, تو ابھی بھی یو این جو ڈیلیگیشن گیا انہوں نے افغانستان کے خلاف مدد چاہیے. یہ کیا مدد کریں گے, یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم لڑیں آپس میں. تو اور اسی طرح اگر افغانستان سے کوئی ایشوز بھی ہیں تو ٹیبل ٹاک سے ریزالو کرنے چاہیے. یو این سے مدد لے کر کیا ہوگا, ان کا ایک اور ایجنٹ آئی ایم ایف ہے جو ہمارے اندرونی معاملات میں انتہائی مداخلت کرتا ہے, تو اس سے تو نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے ایسے دوستوں سے بچائے, اور اللہ تعالی جو ہے ہمارے معاملات کو صحیح فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.